ہر سال جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک کے کچھ خاص بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں جوش مارنے لگتی ہے. ہمارے دل ان کی یادوں میں، ان کے عشق میں تڑپنے لگ جاتے ہیں. ان کی یادیں ہمیں وفا، صبر، قربانی اور حق کے لیے ڈٹ جانے کا پیغام دیتی ہیں. اس ویب سیریز میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی شان و عظمت، دین اسلام میں ان کا مقام و مرتبہ، ان کے کمالات اور فضائل کے بارے میں سنیں گے. انہی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویب سیریز جس کا نام ہے عظمت و شان اہل بیت رسول. سلام یا حسین. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اس ویب سیریز میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی شان و عظمت، دین اسلام میں ان کا مقام و مرتبہ، ان کے کمالات اور فضائل کے بارے میں سنیں گے. اور آج اس ویب سیریز کی پہلی ایپیسوڈ ہے تو آپ کو اس کا پہلے فارمیٹ بتا دیتے ہیں. ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم اہل بیت سے کسی فرد کی کرامت سے متعلق کوئی واقعہ سنیں گے، درمیان میں اپنے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اور پھر آخر میں ان عظیم ہستیوں میں سے کسی کا حکمت بھرا کال سنیں گے. آج چونکہ ویب سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے تو آئیے اہل بیت کے امام حیدر کرار، حضرت مولا علی مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کرامت سے اپنے اس پہلے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک حبشی غلام تھا جو کہ آپ سے بڑی محبت کرتا تھا. ایک مرتبہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے چوری کر لی. چوری تو کر لی مگر اپنی چوری کو چھپا نہ سکا. کسی طرح اس کی چوری کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل گیا اور لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. پکڑ کر اسے دربار خلافت میں پیش کیا گیا اور پھر مولا علی کے سامنے اس نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا. جب اس کا جرم ثابت ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکارڈنگ ٹو اسلامک لا، شریعت کا حکم نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. جب اس کا ہاتھ کٹ گیا، یہ معاملہ کمپلیٹ ہو گیا، وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں اس کی ملاقات صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی. ابن القوا نے اس سے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو اس غلام نے جواب دیا، امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ریسپیکٹفلی آپ کا نام لیا. اس پر ابن القوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت حیرت ہوئی کہ امیر المومنین نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا ہے اور یہ پھر بھی آپ کا نام اتنی عزت سے لے رہا ہے. سنانچہ آپ نے اس غلام سے پوچھا، انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اتنی عزت و احترام سے ان کا نام لے رہے ہو؟ اس پر غلام نے جواب دیا کہ میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق بات پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور پھر مولا علی سے اس کا تذکرہ کیا. اللہ اکبر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھا اور اس کو رومال سے چھپایا اور پھر کچھ پڑھنا شروع کیا. اتنے میں غیبی آواز آئی کہ کپڑا ہٹاؤ. جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ گویا کبھی جدا ہی نہ ہوا، کہیں کٹنے کا کوئی نشان تک نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی، اور مولا علی کی تو کیا ہی بات ہے. ناظرین، انسان اللہ رب العزت کی اشرف ترین مخلوق ہے، پھر انسانوں میں افضل ترین انبیاء کرام علیہ السلام ہے، اور پھر انبیاء کرام میں سب سے اعلیٰ اور عزت والے ہمارے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کی ذات مبارکہ اللہ پاک کے نزدیک اتنی بلند ہے کہ آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو رب نے سب سے اعلیٰ بنایا. آپ سے منسوب ہر لمحہ، ہر شخصیت اور ہر چیز اللہ کے ہاں محترم ہے. جس شہر نے آپ کے قدم بوسی کی وہ بلد امین کہلایا. جو زمانہ آپ کی خوشبو سے مہکا اس کی قسمیں ذکر کی گئیں. جنہوں نے آپ کا مقدس زمانہ پایا اور آپ پر جانے قربان کی وہ مومنون، متقون، مفلحون اور راشدون کے لقب سے نوازے گئے. انسان تو انسان، حیوان اور بے جان چیزوں نے بھی آپ کی نسبت سے فیض پایا. الغرض جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ادنا سی بھی نسبت ہو گئی، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو گیا. جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ادنا سی نسبت والا بھی اللہ کے ہاں مرتبہ پا لیتا ہے تو اندازہ لگائیے نا کہ ان لوگوں کی شان و عظمت کا جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خونی رشتہ ہے، جن کی رگوں میں آپ علیہ السلام کا مبارک خون دوڑتا ہے. پیارے آقا کا خاندان، پیارے آقا کی اولاد، کیا شان اور کیا مقام ہوگا ان کا اللہ پاک کی بارگاہ. سبحان اللہ. اس بات پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے اعتبار سے افضل ہیں، اس طرح آپ کا خاندان بھی تمام خاندانوں سے افضل و اعلیٰ ہے، آپ کا گھرانہ تمام گھرانوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور ناظرین، ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، اہل بیت نبوت ہیں۔ سبحان اللہ، اہل بیت نبوت یہ نام ہے ایک عظیم نسبت کا، ایک مقدس نسب کا، جو دنیا کے تمام کے تمام نسبوں سے اس لیے افضل و برتر ہے کہ اس کا مرکز و محور وہ عظیم ہستی ہے جو اللہ رب العزت کی مخلوق میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خاندان کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے اہل بیت نبوت۔ اہل بیت یہ عربی کے الفاظ ہیں نا، بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل والے یعنی گھر والے، اس کا مطلب یہ بنا کہ گھر والے۔ جب اہل بیت رسول کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، یعنی آپ کی پاک بیویاں امہات المؤمنین، حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب داخل ہوتے ہیں۔ ناظرین، اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں اللہ کریم نے مختلف مقامات پر ان کا ذکر بڑے شاندار انداز سے ہوا۔ پہلے ہم سنتے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، اللہ اکبر، کمال کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ اللہ اکبر۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ لفظ رجس ہر ناپسند چیز کو کہتے ہیں، چاہے عمل ہو یا اس کے علاوہ، یعنی گویا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ پاک اہل بیت سے ہر قسم کی برائی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ کیا خوبصورت بات! مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ناظرین، تفاسیر کے مطابق یہ آیت مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات مولا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور یاد رہے کہ ازواج مطہرات اس آیت میں شامل ہیں کیونکہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ آگے پیچھے سارا کلام ہی ان سے متعلق ہو رہا ہے، اور مولا علی، حضرت فاطمہ، امام حسن و حسین بھی شامل ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ روایت ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دھاری دار سیاہ بالوں کی چادر پہنے ہوئے نکلے۔ ابھی آپ تشریف فرما تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئیں، آپ نے انہیں چادر میں داخل کر لیا۔ پھر مولا علی شیر خدا تشریف لائے، انہوں نے بھی، نبی پاک نے انہیں بھی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت امام حسن، امام حسین دونوں کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر میں داخل کیا، اور پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام 6 مہینوں تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آتے رہے، جبکہ آپ فجر کی نماز کے لیے نکلتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کے پاس تشریف لا کر فرماتے الصلاح یا اہل البیت، یعنی اے اہل بیت، نماز کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں۔ کیسی آیت ہے کہ جس میں اہل بیت کی پاکی کا بیان ہے، ان سے ہر برائی، ہر بری چیز کو دور کرنے کا اعلان ہے۔ یہ تو تھی آیت تطہیر، سبحان اللہ۔ اور یہ ہے میرے آقا کا گھرانہ، اور حسنین کریمین ہوں، مولا علی ہوں، بی بی فاطمہ ہوں، تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ناظرین، یہ تو بات تھی آیت تطہیر، جس سے یہ واضح طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی شان و عظمت کیا ہے۔ اب ایک اور آیت مبارکہ، اللہ اکبر، کیا امیزنگ واقعہ ہے یہ ہیں، اس کو کہتے ہیں آیت مباہلہ۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ اسلام کے لیے ڈفرنٹ کنٹریز اور علاقوں میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھیجا کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ تو ان مبلغین کے سامنے ہی دعوت اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتے تھے، جبکہ کچھ لوگ اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ ہم خود براہ راست بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آ کر دین اسلام کے بارے میں کچھ معلومات لیں گے، کچھ سوالات ہیں، کچھ کنفیوژنز ہیں جن کو دور کریں گے۔ اسی سلسلے میں 9 ہجری میں ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن جو تھا، وہ نجران سے نبی پاک کی بارگاہ میں آیا۔ یہ نجران کے عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن تھا، اس میں 60 لوگ تھے، 60 سوار تھے، اور 24 افراد تو ان میں وہ تھے جو سردار تھے، وہاں کے عزت دار لوگ تھے، اور ان میں 3 ان سب کے لیڈرز تھے، یعنی ان کے ہاتھوں میں نجران کے نصارہ کا مذہبی اور قومی سارا نظام تھا۔ وہ بڑا ہائیلی وی آئی پی ڈیلیگیشن تھا، اور اس میں 3 لوگ تو وہ تھے جن کے ہاتھ میں سارا نظام تھا۔ ان میں ایک عاقب جس کا نام عبد المسیح تھا، دوسرا ایہم، اور تیسرا شخص ابو حارثہ بن الکمہ تھا۔ ان لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سارے کوسچن کیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب ارشاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ اس ٹاپک پر آ کر انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنواری حضرت مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ناظرین اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو فوراً ہو گیا۔ اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر آگے فرمایا، پھر اے حبیب، تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ یہاں مباہلے کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ذرا سمجھ لیجیے، یہ امیزنگ یوں سمجھے کہ ایک ایونٹ تھا۔ مباہلے کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ دو مد مقابل آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر ہو اور میں باطل پر ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، اور اگر میں حق پر اور تم باطل ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے۔ پھر یہی بات دوسرا فریق بھی کہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور انہیں مباہلہ کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ ہم پہلے غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں۔ پھر وہ آپس میں جب جمع ہوئے اور اپنے سب سے بڑے عالم عاقب سے کہا کہ اے عبد المسیح، مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ اس نے کہا، اے نصارہ کی جماعت، تم پہچان چکے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر تم نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو ایک ہی حل سمجھ آتا ہے، وہ یہ کہ انہیں چھوڑ دو اور واپس گھروں کو لوٹ چلو۔ ناظرین مشورہ ہونے کے بعد جب وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دست مبارک میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا علی شیر خدا پیارے آقا کے پیچھے ہیں، اور آپ ان سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب نے آمین کہنا ہے۔ کہ مباہلہ تھا، اللہ کے محبوب کی دعا اور ان عظیم پیاروں کی آمین۔ ان نصرانیوں نے کہاں بچنا تھا؟ نذران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا، ان نورانی چہروں کو دیکھا، کہتا ہے، جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر ان نصرانیوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، اور پھر آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ناظرین اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے مصطفیٰ اور آمین اہل بیت کا اندازہ تو لگائیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اہل نجران کے سروں پر عذاب آ ہی گیا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو ان کی شکلیں بگڑ کر بندروں اور سوروں جیسی ہو جاتی، ان کی ساری وادی بھڑکتی ہوئی آگ سے بھر جاتی۔ نجران اور نجران کے رہنے والے، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی تباہ و برباد ہو جاتے، اور سال گزرنے نہ پاتا کہ تمام عیسائی ہلاک ہو جاتے۔ ایک اور آیت مبارکہ جس سے اہل بیت نبوت کی شان معلوم ہوتی ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم فرماؤ میں اس پر یعنی رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ یعنی بدلہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ ناظرین یہ آیت آیت مودہ کہلاتی ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں اہل بیت اطہار سے محبت اور مودت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے اخراجات بہت ہیں اور مال کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق و احسانات یاد کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت سا مال جمع کیا۔ پھر آپ اس کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بدولت ہمیں ہدایت نصیب ہوئی اور ہم نے گمراہی سے نجات پائی، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم یہ مال آپ کی خدمت میں نظر کرنے کے لیے لائے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مہربانی فرما کر یہ مال قبول فرمائیں اور ہماری عزت میں اضافہ فرمائیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، تم فرماؤ میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کو اپنے صحابہ کو واپس لوٹا دیا۔ حضرت سعید بن جبیر اور عمر بن شعیب نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ میں تم سے اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں اور میری اولاد سے محبت کرو اور ان کے معاملے میں میرا لحاظ کرو، یعنی اہل بیت سے محبت رکھنا، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قرابت اور اپنے اہل بیت کی محبت کو ہمارے اوپر فرض و واجب قرار دیا ہے اور یہ وجوب اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ دین کے ذریعے ہم پر جو احسان فرمایا، اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کبھی کوئی اجر طلب نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ آپ کے اہل بیت اور قرابت سے محبت کریں۔ ناظرین، یہ ہے اہل بیت کی محبت اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی پاک کے اہل بیت سے پیار نہ کرے، اپنے گھر والوں سے زیادہ پیارے آقا کی گھر والوں سے محبت اور ان کی عزت کرے، اپنے بچوں سے زیادہ نبی پاک کی اولاد کی عزت کرے، ان سے محبت کرے، اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور واقعی انہی کے خاندان کا، انہی کی آل کا صدقہ تو ہم کھا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اہل بیت کی سچی غلامی دل و جان سے اپنے دلوں میں اختیار کریں۔ ناظرین، اب ہمارے ایپیسوڈ کا وقت جو ہے مکمل ہونے کے قریب ہے، تو یہ بتاتے چلیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت اطہار سے جو محبت کا ہمیں حکم دیا ہے، یہ عوض بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلے کے طور پر اپنی طلب نہیں فرمایا، بلکہ یہ بھی ہمارے بھلے کے لیے ہے کہ اس سے ہمیں ایمان و ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں، ہمارے ایمان کو جلا بخش رہے ہیں اور اہل بیت و قرابت کی محبت کے ذریعے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس فرمان کے ذریعے ہماری ہی بھلائی کی راہ ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ یہ باعث امن ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا، میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں، جب میرے اہل بیت نہ رہیں گے اس وقت زمین والوں پر وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب ایپیسوڈ کا وقت پورا ہونے کو ہے، تو آخر میں انشاءاللہ اپنے ہر ایپیسوڈ میں ایک عظیم ہستی کا فرمان سنیں گے، اور آج سبحان اللہ اس کا فرمان سنیں گے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی کا فرمان، آپ فرماتے ہیں، جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں ایک جملے میں کیا کمال کی بات شیر خدا فرما رہے ہیں کہ فضول باتوں میں بندہ نہیں پڑتا، پھر اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ اگر عقل کامل ہے تو پھر باتیں زیادہ نہیں ہوتی، ٹو دی پوائنٹ بات ہوتی ہے۔ خیر الکلامی ما قلّ و دلّ، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو مگر پر دلیل ہو، پر اثر ہو۔ اللہ پاک ہمیں مولا علی کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے فضول باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اور خوبصورت باتیں، اہل بیت سے محبت میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔